الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. پہلی بات یہ چل رہی تھی کہ یس آدو سعود کے معنی میں آتا ہے، جس کو ہم چڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چڑھنے سے مراد اللہ تعالی کا علم، علم الہی. اور چڑھنا یعنی اس عمل کا اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہونا. تو انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ مراد لیے جائے اس نامے اعمال کو، صحیفے کو، جس کے اندر نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، کہ جس صحیفے کے اندر نیک اعمال لکھے جاتے ہیں وہ صحیفہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے. تو نیک اعمال کا محل ساتو آسمان کے اوپر ہے اور گناہوں کا محل ساتو زمین کے نیچے ہے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں ایک دفتر ہے. اس دفتر میں انسان کے نیک کلمات منتقل کر کے پہنچا دیے جاتے ہیں. تو نیک اعمال، نیک کلمات منتقل کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر ایک دفتر ہے. اس دفتر کے اندر جہاں نیکیاں اور اطاعت لکھی جاتی ہے وہاں انسان کے اعمال پہنچا دیے جاتے ہیں. اب نیک اعمال میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور جو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو وہ. اللہ کے ذکر میں آئے گا قرآن پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا اور دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ سب اللہ کے ذکر میں آئے گا. اور جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے، مثلا نصیحت کرنا، علم، دین سیکھنا، سکھانا، یہ سب کام اللہ کے واسطے کہا جاتا ہے. تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اب یہاں دو ضمیر ہے، ایک یرفع اور دوسری ہو. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یرفعو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہے. گویا آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اٹھاتے ہیں. کس کو؟ ہو ضمیر عمل صالح، عمل صالح کو. دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ یرفعو کی ضمیر عمل صالح کی طرف لوٹے اور ہو ضمیر کلمہ طیب کی طرف لوٹے. تو صورت کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ نیک اعمال کلمہ طیبہ کو اٹھاتے ہیں، لہذا جو آدمی نیک عمل نہ کرے، فرائض کو انجام نہ دے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑے ہوئے ذکر سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ شریعت کی فرائض کو انجام نہیں دیتا، صرف کلمات پڑھتا رہتا ہے، تو اس سے اللہ کے یہاں کام چلتا نہیں ہے. نمبر تین، یرفعو کی جو ضمیر ہے وہ کلمہ طیب کی طرف اور ہو عمل صالح کی طرف لوٹ رہی ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عمل صالح کو کلمہ طیبہ اٹھاتا ہے، یعنی توحید کے ساتھ جو عمل صالح ہوگا وہ عمل مقبول ہوگا، اور بغیر توحید کے جو عمل صالح ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. چوتھی رائے یہ ہے کہ یرفعو کی ضمیر عمل صالح کی طرف لوٹے اور ہو ضمیر لوٹے عمل کرنے والے شخص کی طرف. اس صورت میں آیت کا مطلب کیا نکلے گا کہ نیک عمل عمل کرنے والے کو اونچے اونچے مقام کے اوپر اٹھاتا ہے، نیک عمل عمل کرنے والے کو اونچے اونچے مقام کے اوپر اٹھاتا ہے، اور نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ، اس کی شرافت، اس کی بزرگی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے یہاں اس کو مقامات عالیہ نصیب ہوتے ہیں. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ملائکہ ان اعمال کو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے چڑھتے ہیں، اسی لیے تو شروع صورت کے اندر ملائکہ کے پروں کا ذکر ہوا. انسان جو بھی نیک عمل کرے گا ملائکہ اپنے پروں سے لے کر کے اڑیں گے اور آسمان کے اوپر اس عمل کو لے کر کے اڑ کے چڑھ جائیں گے. اسی طریقے سے اچھے کلام کے اندر کلیم الطیب میں توحید کا کلمہ، اسی طریقے سے باطن اور دل سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. گویا کہ تصدیق ظاہری اور باطنی دونوں شامل ہے. ظاہری تصدیق زبان سے کلمہ، ظاہر میں اعمال، باطنی تصدیق دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور یرفعو کا بہترین مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال مقبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. اور قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے نفس سے قبول ہونا اور دوسرا ہے تام اور مکمل قبول ہونا. اللہ تعالیٰ دونوں دولت اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں، ان کے اعمال کو قبول بھی فرماتے اور قبولیت تامہ خالصہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچ کلمات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تبارک اللہ، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور ان کلمات کو لے کر اپنے پروں کے نیچے چھپا دیتا ہے، اور چھپا کر کے وہ آسمان پر چڑھ جاتا ہے، یسعدو چڑھ جاتا ہے، اور آسمان پر ملائکہ کی مختلف جماعتیں مختلف مقامات پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ فرشتہ گزرتا ہے تو وہ ملائکہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، سب ملائکہ ہیں. بالآخر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتہ ان کلمات کو لے جا کر کے پیش کرتا ہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال میں یہی آیت پڑھی کہ تم کو یہ مضمون سمجھنا ہو تو یہ آیت پڑھو, الیہ یصعد الکلم الطیب, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے. دیکھو آیت پڑھو, اندر یہ مضمون ملے گا. حضرت کعب احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے, کون سا, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے ہیں, یعنی گھومتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں, جیسے کہ شہد کے مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوتی ہے. اور یہ کلمات گھوم گھوم کر کے پڑھنے والے کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں, اے اللہ فلانے آدمی نے یہ کلمہ پڑھا ہے. پھر یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانوں کے اندر محفوظ رہتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو ملیں گے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور جلال اور حمد اور بڑائی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کے کلمات عرش کے آس پاس خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں, یعنی پڑھنے والوں کا. کیا تم نہیں جانتے کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی تمہارا ذکر رب کے سامنے کرے, تو گویا یہ کلمات جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں. کلمات اور اذکار کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے, اسی لیے ان کلمات کا اوپر چڑھنا یہ ذاتی اور طبعی تقاضا ہے. اسی لیے آیت میں سعود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اعمال کلمات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تک چڑھیں گے جائیں گے, اسی لیے آیت میں سعود کا لفظ استعمال ہوا ہے. جبکہ اعمال صالحہ کا تعلق بندے سے ہے, جو بندہ عالم سفلی دنیا سے تعلق رکھتا ہے, اسی لیے اس کا چڑھنا طبعی نہیں ہوگا بلکہ کسی کے سہارے سے اس کو چڑھانا پڑے گا, اسی لیے اعمال صالحہ کے لیے یرفعو کا لفظ استعمال ہوا. تو دیکھو کتنی باریک بات فرمائی کہ کلمۃ طیب, کلمۃ طیبہ ذکر کا تعلق اللہ کی ذات سے, اسی لیے اللہ تعالیٰ تک چڑھنا ان کا طبعی, اسی لیے اس کے لیے یشعدو کا لفظ استعمال ہوا. عمل صالح کا تعلق بندے سے, اور بندہ سفلی دنیا کا فرد ہے, اسی لیے اس کو کوئی سہارا دے کر کے اللہ تک پہنچانا پڑے گا, اس لیے یرفعو کا تعلق عمل کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. اللہ جانتے ہیں میرے کس بندے نے کون سا کلمہ پڑھا, اور وہ اللہ بندے کے کلمات کو قبول فرماتے ہیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اس کے جیسا. اور نیک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں, یعنی مقبول بنا دیتے ہیں. والذین یمکرون السیئات, اور جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں, کیا مطلب؟ دین حق کو مٹانے کے لیے ہیلے اور دھوکے بازی کرتے ہیں. السیئات, بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے اعمال کے اندر ریاکاری. تو جو لوگ دین کے اندر ہیلا دھوکہ بازی کرتے ہیں یا دین میں ریاکاری کرتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ہوا یبور اور ان چیزوں کا مکر وہ ان کو ہلاک کر ڈالے گا برباد کر ڈالے گا. واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تم کو یعنی کس کو بابا آدم کو ثم من نطفہ پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا انسان اول مٹی سے باقی تمام انسان نطفے سے ثم جعلکم ازواجا پھر تم کو جوڑے جوڑے بنائے مرد عورت وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه کوئی بھی مونث جو حاملہ ہوتی ہے عورت بھی جانور بھی اور جو اس کو بچہ وضع حمل ہوتا ہے اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے اللہ کی معلومات میں. وما يعمر من محمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير کسی بھی عمر والے کو جو عمر نصیب ہوتی ہے کوئی بھی عمر کے جس مرحلے کے اندر بھی پہنچتا ہے اور کسی کی عمر کے اندر بھی کمی ہوتی ہے تو سب لوہے محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے. دیکھو کسی کی کتنی لمبی عمر ہوگی کسی کی کتنی عمر ہوگی کسی کی کم عمر ہوگی کسی کی بہت لمبی ہوگی یہ سب اللہ کے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. دوسری بات کیا لوہے محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی 80 سال کی عمر پھر انسان کی زندگی میں ایک دن گزر گیا تو نیچے لکھ دیا جاتا ہے اس کی عمر 80 سال کی تحت لیکن ایک دن گزر گیا شاید ایک دن گھٹ گیا ایک سال گزر گیا اس کی 80 سال کی زندگی مقدر تھی لیکن ایک سال گزر گیا ایک سال کم ہو گیا. تو لوہے محفوظ کی تختیوں میں جہاں انسان کی جتنی عمر لکھی ہوئی ہے وہاں اس ترتیب سے کمی بھی ہوتی جاتی ہے جتنی انسان نے زندگی گزاری ایسے ایسے کمی کمی کرتے گئے کم ہوتے ہوتے چلے گئے ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو کسی بھی بڑی عمر والے کو جو عمر ملتی ہے اور کسی کی عمر کے اندر بھی جو کمی ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی ہے. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے یوں لکھا رہتا ہے کہ آدمی اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی برکت سے 80 سال کی عمر ہوگی صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی عمر 5 سال کی ہوگی ایسا لکھا رہتا ہے اس کی تقدیر میں. پھر نیچے فیصلہ بھی لکھا رہتا ہے کہ اللہ کے علم کے اندر یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے اس لیے اس کی 80 سال کی عمر کیا ہے یا یہ کہ اللہ کے علم میں یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے اس لیے اس کی عمر طے ہے کہ 5 سال ہوگی. تو دونوں طرح کی باتیں لکھی رہتی ہے تعلیق والی بھی اور اخیر کے اندر تعلیق کے بعد کا فیصلہ بھی. تو عمر کی کمی بیشی اور دیکھو بھائی بعض مرتبہ جو ہے نا نیکیوں کا اور گناہوں کا اثر بھی عمر پر پڑتا ہے. بعض نیکی ایسی ہوتی ہے جو عمر کو لمبی کرنے والی بعض نیکی ایسی ہوتی ہے جو عمر کو کم کرنے والی انہی نیکیوں میں صلہ رحمی ہے کہ صلہ رحمی کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے قطع رحمی کی نوسط سے عمر کم ہوتی ہے. وما یعمر من معمر اسی لیے اپنے بولتے ہیں بہت معمر آدمی ہے یہ یعنی بڑی عمر والے ہیں. کسی بھی بڑی عمر والے کو جو عمر ملتی ہے اور کسی بھی عمر میں کمی ہوتی ہے وہ سب لوہے محفوظ میں اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے یقیناً بہت آسان ہے. وما یستوی البحران دو دریا برابر نہیں ہوتے فرق ہے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کے درمیان کے اندر ھذا عذب الفرات یہ نیچا بہت نیچا سائغ شرابہ گلے کے اندر آسانی سے اتر جاوے گھٹک گھٹک اتر جاوے گلے کے اندر وهذا ملح اجاج، اور یہ کھارا نے سخت کڑوا، کھارا بھی نے کڑوا بھی. ومن كل تاكلون لحما طريا، ان میں سے ہر ایک میں سے تم تازہ مچھلی کھاتے ہو، تازہ گوشت یعنی تازہ مچھلی کھاتے ہو. اور سمندر میں سے کھارے پانی سے بھی مچھلی نکلتی ہے اور میٹھے پانی سے بھی مچھلی نکلتی ہے، دونوں کی لذتیں الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے مچھلی کے اجناس بھی نکلتے، نو کی بہت ساری قسمیں، تازے بملے، لیوٹے، یہ سب مچھلی کی جنس کے اندر ہے، جن کے جنس سمک میں شامل نہیں ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم زویرات نکالتے ہو. بعض نے زویرات نکالنے کا تعلق کھارے سمندر سے رکھا، بعض کہتے کہ نہیں دونوں سے. البتہ یہ ہے کہ کھارے میں زیادہ، نمکین کے اندر، میٹھے میں کم. کھارے سمندر کے اندر جو ہیرے موتی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں میٹھے پانی کے اندر بھی، وہ بھرتی اور اوٹ کی وجہ سے. تو وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تو تم نکالتے ہو میٹھے اور کھارے پانی سے زیورات جس کو تم پہنتے ہو، عورتیں پہنتی ہیں مرد کو خوش کرنے، اسی لیے تلبسونہا ہے. تو لولو نکلتا ہے، موتی اور مرجان، چھوٹے چھوٹے موتی لائے کے انگلی کے پوروں کی طرح خاص قسم کے ہوتے ہیں، لال رنگ کے، وہ سب وہاں استنبول کے اندر میوزیم میں موجود ہے، توپ کاپی کے اندر. لولو بھی، مرجان بھی، قیمتی ایک سے ایک، دنیا میں بھی ہوتے مختلف جگہوں کے اوپر. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھیں گے کشتی کو کہ وہ سمندر میں چلتی ہے، میٹھے پانی دریا میں بھی چلتی ہے، مواخر پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے اور ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. بعض مرتبہ مخالف سمت ہوا ہو تو بھی کشتی چلتی رہتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ کشتیوں کے ذریعے سے سفر کر کے تم حلال روزی کماؤ، تجارت کر کے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ کام میں لگاتے ہیں، ہر ایک چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں، ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک کھلی فضا میں چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو تمہارے رب ہے اسی کی بادشاہت ہے. اور جس کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، وہ تو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے. دیکھو گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی، اس کے بیچ میں ایک پٹن جیسی ہوتی ہے، اس میں ایک ڈورا ہوتا ہے، پتلا ڈورا، اس کا فتیل کہتے. ولا یظلمون فتیلا، اتنے ڈورے کے برابر بھی اللہ قیامت کے دن ظلم نہیں کریں گے. اور گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، ایک دم پتلی باریک جھلی، اس کو کتمیر کہتے ہیں. تو ان بتوں نے ایک جلی جیسی بھی کوئی چیز پیدا نہیں کی. اور تیسرا لفظ ہوتا ہے نقیر. نقیر کس کو کہتے ہیں؟ گٹھلی کے پیچھے والے حصے کے اوپر چھوٹا سا سوراخ جیسا ہوتا ہے، پورا سوراخ نہیں ہوتا ہے، ذرا سا چھوٹا سا سوراخ جیسا ہوتا ہے، اس کو عربی میں نقیر کہا جاتا ہے. اور چھلکا، کھجور، گٹھلی، پھل کے درمیان میں جو پردہ ہوتا ہے اس کو زخرخ کہا جاتا ہے. تو ان بتوں نے تو اتنی معمولی چیز بھی پیدا نہیں کی. بولو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سنیں گے بھی نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، بالفرض والمحال اگر سنی لیا تو وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے انکار کریں گے کہ اللہ انہوں نے کوئی شرک ہم کو کوئی تمہارے ساتھ شریک نہیں کیا تھا اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, انکار کر دیں گے یہ سب اس قیامت کے دن. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اور خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے تم کو کوئی بات بتائے گا نہیں. سب سے زیادہ صحیح بات کون توحید کی بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ خبر رکھنے والے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگوں, انتم الفقراء الی اللہ, ہم سب اللہ کی بارگاہ کے اندر محتاج لوگ ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, ان کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں. حمید, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے ہی واسطے لائق ہے. دیکھو دنیا کے تمام جانور, پرندے, کیڑے مکوڑے سب اللہ کے محتاج ہیں, لیکن خصوصیت سے یہ انسان کا ذکر ہوا کہ لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو, تو انسان کا خصوصی محتاجی میں ذکر آیا. انسان سب سے زیادہ بڑا اللہ کا محتاج ہے, اس واسطے سب سے بڑے محتاج کا ذکر کر کے دوسرے جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو ضمناً شامل کر دیا گیا, اور انسانوں کو بتایا گیا کہ انسانوں, دوسری مخلوقات کے مقابلے کے اندر ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. تم اپنی ذات میں بھی اللہ کے محتاج, اپنے اہل و عیال, اپنے اموال, ہر امور کے اندر اللہ تعالیٰ کے محتاج. کوئی بھی اتنا محتاج نہیں جتنا انسان محتاج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے وہ جو ظلم, انسان نے جو امانت والا بوجھ اٹھا لیا نے, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, تو جتنی بڑی ذمہ داری اتنی زیادہ دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے. جو آدمی جتنا بڑا ذمہ دار, اس کو اتنے زیادہ معاونین کی ضرورت پڑے. تو انسان نے اتنی بڑی امانت کی ذمہ داری اٹھا لی تو اتنی بڑی محتاجی بھی اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ. اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ سے گنا اور مالداری کی دعا کرنے والا سب سے زیادہ انسان ہی ہے. کبھی تم نے شیر کو دیکھا کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے سونا دے, کبھی کوئی بکری کہتی ہے اللہ مجھے ملینر بنا دے, کبھی کوئی مرغی کہتی ہے اللہ مجھے جو ہے ایک اپارٹمنٹ دلوا دے. کوئی نہیں, انسان ہی لالچی کہیں کا وہ دعا کرتا ہے, اسی لیے انسان محتاج زیادہ. تو مالداری اور گنا کی دعا یہ انسان ہی زیادہ کرتا ہے, دوسری مخلوق کو ان سب چیزوں کی پڑی وڑی نہیں ہے, اسی لیے انسان کا خصوصی ذکر ہوا. بات کہتے ہیں کہ ایک الٹی بات ہے. کیسی الٹی بات؟ کہ اللہ کے مقابلے میں گنا کا دعویٰ انسان ہی کرتا ہے, دوسری کوئی مخلوق ایسا دعویٰ نہیں کرتی. کہتا ہے نا کہ میں بہت غنی ہوں, غنی کا مطلب کیا؟ بے نیاز. تو یہ بے نیازی کا دعویٰ صرف انسان کرتا ہے, دنیا کی کوئی مخلوق یہ غنی اور بے نیازی کا دعویٰ کرتی نہیں ہے. ہر مخلوق اپنے آپ کو محتاج سمجھتی ہے, اور بے نیازی کا دعویٰ انسان ہی زیادہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا بہت ہوشیاری مت مار بے نیازی کی, اللہ کا تو بہت بڑا محتاج انسان ہے. یا ایھا الناس, اے لوگوں, تم سب اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, تمام تعریفوں والے ہیں. دیکھو غنی کے ساتھ حمید والی صفت کیوں لائی گئی؟ دنیا میں بہت سے لوگ غنی ہوتے لیکن کسی کے کام نہیں آتے. تیری مالداری بہت ہے, کیا مطلب تیری مالداری کا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ کھا کھا کے اکٹھا کرتا رہتا ہے, کبھی کسی غریب کو دیتا ہی نہیں. چمڑی جاوے دمڑی نہیں دیتا تو کم وقت کہیں گا. تو دنیا میں بے شمار اغنیاں ایسے ہیں, ان کی گنا سے کسی کو ذرہ برابر فائدہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ غنی ہونے کے باوجود اللہ کے گنا سے تمام مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے. اسی لیے حمد کی لائق ذات اللہ ہی کی رہے گی, اسی لیے کہا جائے گا الحمید, تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے. تو فرمایا کہ اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، اللہ چاہے نا تم سب کو ختم کر دے رہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں بچا رہے، سب ختم اللہ کر سکتے ہیں، اور تمہارے بدلے میں دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ لا سکتے ہیں، اللہ تمہارے محتاج نہیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تم کو ختم کر کے نئی مخلوق کو لانا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا آخرت کے اندر ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا. بَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کوئی آدمی بہت بوجھل ہوئے، بہت وزن والا گناہوں کا، اور وہ کسی کو پکارے گا بھائی اٹھانے میں مدد کر، تو وہ بالکل اس کے وزن کو نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، یعنی کہ باپ بیٹا اتنا قریبی رشتہ دار ہو، تو ابھی کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، معمولی بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا اور زیادہ بوجھ بھی کوئی کسی کا اٹھائے گا نہیں. دیکھو اس آیت کا دوسری آیت کے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، دوسری آیت میں کیا پڑھا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہاں تو یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کے ساتھ، اور یہاں کہا گیا کسی کو گھوم پڑے گا بھائی تو گناہ اٹھانے میں مدد کر، تو ابھی کوئی ذرہ برابر بھی وزن اٹھائے گا نہیں، تو دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض جیسا معلوم ہوتا ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ کوئی تمہارے گناہوں کا بوجھ اس طریقے سے نہیں اٹھا لے گا کہ تم بالکل بے فکرے ہو جاؤ. دیکھو ایک شکل کیا ہے، تو بھائی آپ کے کوئی بزرگ سر پر یا ہاتھ میں بڑا چھیلا لے کے جا رہے تھے، آپ نے کہا حضرت دے دیجیے میں اٹھا لیتا ہوں، تو اٹھا لیا تو وہ تو بے فکرے ہو گئے، ان کا ہاتھ خالی ہو گیا. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اس طریقے سے اٹھا لے گے کہ وہ بالکل بے فکرا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اٹھانے کا جہاں تذکرہ موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے، بانی زلال یا ایک معین زلال، جو گمراہی کا بانی ہو یا گمراہی اور غلط کام کے اندر کوئی کسی کی مدد کرتا ہو، تو جس نے بھی وہ غلط اور گمراہی کا کام کیا اس کا بانی، اس کا رہبر اور اس کا معین، وہ بھی اس کے گناہوں میں سے بوجھ اٹھائے گا کہ تو نے بنیاد ڈالی، تو نے رہبری کی، تو نے غلط کام میں مدد کی، اس لیے جس نے کیا اس کے گناہ میں سے تجھے بھی بوجھ اٹھانا تو پڑے گا. لیکن یہ رہبری کرنے والا یا گناہوں کی بنیاد ڈالنے والا یا گناہوں میں مدد کرنے والا، اس کرنے والے عامل کی تمام برائیوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گئے کہ اس کا بوجھ ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. کرنے والے کے اوپر بھی گناہ اور جس نے بنیاد ڈالی اس کے اوپر بھی گناہ، دونوں آیت اپنی جگہ پر منطبق. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اس میں کیا کہ بانی معاون رہبر جو گناہ کا ہے وہ بھی بوجھ اٹھائے گا کرنے والے کے گناہ میں سے، اور یہاں آیت کا مطلب کیا، اس طرح بوجھ نہیں اٹھا لے گا کہ کرنے والا بالکل بے فکرا ہو جائے، بلکہ اس کو بھی جو ہے وبال بھگتنا ہے، اور جس نے بنیاد ڈالی رہبری کی مدد کی اس کو بھی وبال بھگتنا ہے. اسی کو حدیث میں کیا فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرھا وزر من عمل بھا ولا ینقص من عذرہم شیئا، کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور رہبر کو بھی گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ آیت کا مطلب. بعض مفسرین نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ایک کافر، ایک یہودی، ایک عیسائی کوئی گناہ کی برے کام کی بنیاد ڈالے، اب کوئی دوسرا مسلمان بھی اس کے اوپر عمل کرے، اب دو چیز ہو گئی، مسلمان کا گناہ کا عمل کرنا اور کسی کافر یہودی مشرک کا اس گناہ کی بنیاد ڈالنا، دو الگ الگ چیز ہو گئی. اب ہوگا کیا تو اس مومن کو تو ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ اس کی برائیوں کو معاف کر دے. اس نے جو گناہ کی برائی کی ہو کس اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. اور جو کافر یہودی نصرانی جس نے بنیاد ڈالی تھی اس بنیاد ڈالنے والے کو اس مسلمان کے گناہ کا حصہ ملے. اس مسلمان کے گناہ کا حصہ اس یہودی کافر نصرانی کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے بنیاد ڈالی تھی. اور مسلمان کے اوپر سے یہ گناہ کیوں معاف ہو گیا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے. یہ بھی ایک مطلب بتایا گیا ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اور یہاں فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور اگر کوئی بوجھل کو بلایا جائے کہ بھائی آؤ اور وزن اٹھاؤ, وہ بالکل نہیں اٹھائے گا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم الغیب. آپ تو ڈرائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ہوئے جو لوگ ڈرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اگر آپ دین کی بات پہنچاؤ گے تو فائدہ ہوگا آپ کو متنبہ کرنے کا. خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ان لوگوں کو اگر آپ ڈرائیں گے تو فائدہ ہوگا. واقام الصلاۃ, وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ, جو آدمی پاکیزہ ہو گیا اور سدھر گیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وإلی اللہ المصیر, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اوپر تم کو جزا عطا فرمائیں گے. دیکھو یہاں جو کہا گیا نا کہ اوپر والی آیت کے اندر وما یستوی البحران, تو اس سے مراد بعض نے مومن اور کافر کو لیا ہے کہ انسان کتنا گیا گزرا ہے کہ کھارا سمندر اپنے تمام کے تمام کھارے پن اور کڑوے پن کے باوجود لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, مچھلی دیتا ہے, اندر سے موتی جواہرات نکلتے ہیں, اور یہ کافر انسان تو کسی کام کا نہیں ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یعنی مسلمان اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھنے والا سے مراد عرفی مجازی, مجازی دیکھنے والا یعنی کون؟ مومن, جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, اور کافر اندھا جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا. تو جس طرح حقیقی اندھا اور حقیقی دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے, اس طرح کافر اور مومن بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو یہ بات ممکن ہے کہ ایک آدمی پہلے دیکھتا ہو پھر بینا ہو جائے, یہ بات ممکن ہے, ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. وللظلمات وللنور, اور تاریکیاں اور روشنی دونوں جمع اور اکٹھے نہیں ہو سکتے. کفر کے انواع اقسام بہت سارے, اس لیے ظلمات جمع, نور ایمان ایک ہے اس لیے واحد. دیکھو یہ تاکید در تاکید, وہاں ماں آیا پھر بھی لا نفی کے ذریعے سے تاکید در تاکید مضمون کو ذکر کیا جا رہا ہے, حالانکہ شروع کے اندر نفی کا معنی نکل آیا ہے, لیکن پھر بھی تاکید در تاکید. وللظل وللحرور, اور سایہ اور گرمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سائے سے مراد جنت کے سائے, حرور سے مراد جہنم کی آگ, اور جہنم کی جو ہے گرمی یہ مراد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حرور کہتے ہیں گرم گرم ہواؤں کو جو دن میں چلتی ہے, اور سموم کہتے ہیں زہریلی ہوا کو جو دن میں چلتی ہے. خاص کہتے ہیں کہ حرور کہتے ہیں دھوپ کے ساتھ جو گرم تیز ہوا ہوتی ہے اس کو. وللظل وللحرور, وما یستوی الاحیاء وللاموات, زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. زندے مومن, مردے کافر, دونوں برابر کبھی کسی حال کے اندر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, یہ نبی آپ ہدایت کی بات جس کو چاہتے اس کو نہیں سنا سکتے. کون سنا سکتا ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہدایت کی بات سنا سکتے ہیں اور وہ ایمان لے آئے گا, دل میں اتار دیں گے اللہ تعالیٰ. اور جو لوگ قبر میں جا کے کافر سو گئے آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یعنی اہل قبور سے مراد کافر. جس طرح مردے تمہاری بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس طرح یہ کافر تمہاری باتوں سے منتفع نہیں ہو سکتے. جس طرح مردے جواب نہیں دے سکتے, اس طرح کافر بھی ایمان کا جواب نہیں دیتے. ان انت الا نذیر, آپ کا کام تو ڈرانے کا, ڈراتے جاؤ لوگوں کو. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, یقیناً ہم نے آپ کو سچی بات ہدایت لے کر کے بھیجا, خوشخبری سنانے والا, ڈرانے والا. تو ان انت الا نذیر, ڈرانے والے کا کام کیا, خوشخبری جنت کی ایمان لانے والے کو, نافرمانوں کو جہنم سے ڈرانا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر امت اور گروہ میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا اللہ کی طرف سے ضرور آیا. یا تو ڈرانے والا آتا نبی, یا نبی کے نائبین وہ آتے ڈرانے کے واسطے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور اگر یہ کافر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے, فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, پہلے زمانے کے رسولوں کو ان سے پہلی امتوں نے جھٹلایا. ابھی مکہ والے جھٹلا رہے ہیں تو پہلے زمانے میں پہلی جو امتیں تھیں وہ رسولوں کو جھٹلانے کا کام کرتی تھی. جاءتهم رسلهم بالبينات, ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں معجزات لے کر کے آتے تھے. وبالزبور, اور آسمانی کتابیں لے کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے اور موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے اور 11ویں تورات اتری. حضرت شیش علیہ السلام کے اوپر 60 صحیفے نازل ہوئے, کل 100 صحیفے اور 4 بڑی کتاب, مجموعی آسمانی کتابیں 104 ہو گئی. وبالکتاب المنیر, اور روشنی دینے والی کتاب بھی لے کر کے آئے. پچھلے انبیاء لوگوں نے مانا وانا نہیں, اور روشنی دینے والی کتاب سے کون مراد؟ تورات, انجیل, پھر اب یہ قرآن آ گیا. ثم اخذت الذین کفروا, پھر میں نے کافروں کو جھٹلانے پر پکڑ لیا. فکیف کان نکیر, دیکھو انکار کرنے کی کتنی ڈینجر سزا ہوتی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے الگ الگ قسم کے پھل پیدا کیے, اور پھلوں کے رنگ بھی الگ الگ ہے, پھل بھی الگ الگ. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, دیکھو ہر ایک پھل کے الگ رنگ, سنترا کا الگ, موسمی کا الگ, تربوز کا الگ, آم کا الگ, پھر ایک نوع کے پھل کے اندر بھی الگ الگ رنگ. آم لے لو تو آم میں بعض جو ہے ایک دم ڈاک ہری, بعض جو ہے پیلی, بعض ہری ہوتی ہی وہ پک جاتی ہے, جیسے لنگڑا, لنگڑا پیلی نہیں ہوتی ہے, وہ ہری ہری پک جاتی ہے. بعض لال چیری بھی ہوتی ہے, الگ الگ قسم, الگ الگ رنگ. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ, اور پہاڑیوں کے اندر الگ الگ رنگ کے راستے. جدد, جدتن کی جمع, پہاڑی راستے, الگ الگ رنگ کے پہاڑ. تو اس میں جو راستے بنیں گے وہ بھی الگ الگ رنگ کے, تو پہاڑوں کے اندر الگ الگ رنگ کے راستے. بید, کوئی سفید, سفید پتھریلے پہاڑ ہوتے تو وہاں راستے بھی سفید, وہاں جاؤ تو چہرے پر, بال پر, سب جگہ سفید سفید پاؤڈر فری میں لگ جاتا ہے. وحمرن, لال لال, اور بعض علاقوں کے اندر لال پتھر, تو وہاں لال لال جو ہے گرد و غبار, لال راستے, اور وہاں جائے تو انسان کی لال رنگ کی گرد و غبار مٹی اڑتی ہے, انسان لال لال چموٹی بن جاتا ہے. مختلف الوانہا, راستے الگ الگ, ارے رنگ الگ الگ, یعنی بعض رنگ گہرے, یعنی ڈارک، بعض رنگ ہلکے یعنی لائٹ کلر، تو الگ الگ کلر، وغرابیب سود، اور بعض کالے بھجنگے، کالے بھجنگے یعنی ایک دم ڈارک بلیک کلر، جائے تو پیسے واپس، وغرابیب سود، تو کالے بھجنگے، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، کالے بھجنگے یعنی گہرے کالے، ڈارک بلیک، وغرابیب سود، اوندا توا. تو بعض راستے جو ہے بالکل کالے کلوٹے اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب کذالک کے اندر دونوں کر سکتے آپ، کذالک کے اوپر اچھا کرو اوپر سے پڑھ کے آگے، یا کذالک سے شروع کرو اور پڑھو آگے، دونوں ترتیب ہوگی اور دونوں اعتبار سے مطلب بدل جائے گا. یعنی جس طریقے سے پہاڑوں کے الگ الگ رنگ اور الگ الگ رنگ کے راستے، اس طرح خشیت کے بھی الگ الگ انداز ہے. کسی کی خشیت زیادہ، کسی کی خشیت کم، کسی کی خشیت کا نرالا انداز، کسی کی خشیت کس طرح کی، اس طریقے سے. فذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے جو اہل علم ہوا کرتے ہیں. دیکھو انما عربی زبان میں عامتاً حسر کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کال پیدا ہوتا کیا اہل علم ہی ڈرتے ہیں اللہ سے، غیر علماء ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ کامل خشیت اہل علم میں ہوتی ہے، اور کامل سے نیچے درجے کی خشیت غیر اہل علم میں بھی ہوتی ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان نماز ہے نا عام متن عربی زبان میں حسر کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی خصوصیت کا فائدہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں خصوصیت ہی کمانا ہے. وہ آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالی سے ڈرنا علماء کرام کا خاص وصف ہے، اہل علم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اہل علم کا وقت خاص ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کام کرتے ہیں. اور جس میں سمجھ اس میں ڈر، اہل علم اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر کہ اکمل ڈر نبیوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے والے درجات اولیاء علماء امت کے اہل علم کے اندر ہوتا ہے. کذالک انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور دیکھو ڈر کے لیے علم اور معرفت کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھو ایک بوڑھے میاں راستے سے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جامعہ کے استاد ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں تو آپ ڈریں گے. اور ایک آدمی جو ان کو جانتا ہی نہیں، وہ کب ڈرے گا ان سے؟ اور کوئی بڈھا جا رہا ہوگا راستے سے گزر کر کے. تو خشیت اور ڈر کے لیے علم اور معرفت ضروری ہے. تو اہل علم میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوا تقاکم، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور تقویٰ بھی میرے میں زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حضور کو زیادہ، اسی لیے حضور میں خشیت اور تقویٰ بھی زیادہ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علماء تین قسم کے ہیں. نمبر ایک عارف باللہ و عالم بامر اللہ، عارف باللہ و عالم بامر اللہ، یہ وہ علماء ہیں جو شریعت کے قوانین کو بھی جانتے ہیں، فقہ و فتاوی قرآن حدیث کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. نمبر دو عارف باللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے لیکن شریعت کے حدود فرائض احکام کا اس کو علم کامل طور پر حاصل نہ ہو. نمبر تین عالم امر اللہ، جو اللہ کے حدود فرائض کو جانتا ہو لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود نہ ہو. بعض مفسرین فرماتے اس آیت میں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کما حق و علم رکھتے ہیں. عالم وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو, جو چیز اللہ کے نظر میں مبغوض ہے ان سے وہ نفرت کرے. اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الفاظ علم کو رٹ لینا, یاد کر لینا کوئی حقیقی علم نہیں, بلکہ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی طرف لے جاوے. فَكَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے اندر بڑے غلبے والے اور جو گناہ کرے اس کو معاف کرنے والا ہے. انسان کو خاص طور پر اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ عزیز ہے, اور اس ڈرنے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ غفور ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے, یتلون مضاری کا صیغہ استمرار پر دلالت کرے, یعنی جو برابر پڑھتے رہے خالی رمضانی نہ ہوئے. یتلون کتاب اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی برابر تلاوت کرتے رہے. واقاموا الصلاه, اور نماز کو پابندی سے قائم کرے, جمعہ سے جمعہ نہ ہو. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس کو چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں, ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں, جیسا موقع جیسا تقاضا ویسا خرچ. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ, یہ لوگ ایسی کاروبار کی امید رکھتے ہیں جو کاروبار ہلاک ہونے والا نہیں, یعنی جس کاروبار میں ہلاکت بھی نہیں, گھاٹا بھی نہیں, نقصان بھی نہیں, بربادی بھی نہیں, یعنی آخرت میں ان کو جنت کی شکل میں اللہ بدل عطا فرمائیں گے, نعمتوں سے نوازیں گے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا ثواب عطا فرما دے دے, پورے پورا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے دے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماوے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے اور بندوں کی نعمتوں کے اوپر بڑے قدردان ہیں. الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کی, هو الحق, ایک دم سچی کتاب, مصدقا لما بین یدی, وہ پہلی کتاب تورات انجیل کی تصدیق کرنے والی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والے اور اپنے بندوں کے حالات کو اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث بنایا. اورثنا یہ عطا کے معنی کے اندر ہے, پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث بنایا جن کو ہم نے ہمارے بندوں میں سے چن لیا, ان کو ہم نے اس کتاب قرآن کا ہم نے وارث بنایا. دیکھو وارث یہاں عطا کے معنی میں ہے, لیکن وراثت کا لفظ لا کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ میراث انسان کو بغیر محنت اور مشقت کے مل جاتی, باپ مرا اور سب مل گیا بغیر محنت مشقت کے. اس طرح اس امت کے لیے قرآن بغیر محنت اور مشقت کے اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے. اب اس کتاب قرآن کی اس امت کو چاہیے کہ وہ قدر دانی کرنے والے بنے. اور اس تفینہ من عبادنا سے مراد علماء ہے, کہ اس امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وارث بنایا. یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم قرآن کے وارث بنے, اور بعد میں پوری امت شامل ہے کہ پوری امت پہلے علم کے واسطے سے علم حاصل کرتی ہے. اولین علماء پوری امت, بعد میں علماء کے واسطے سے. اور بعض حضرات کہتے کہ استفینا من عبادنا سے مراد حضرات صحابہ ہے, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے علوم کے لیے, اپنے نبی کی صحبت کے باصفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا, اس لیے استفینا من عبادنا کے اولین مخاطب حضرات صحابہ, باقی پوری امت جو ہے ان کے ذمے بعد میں آئے گی.